منگل 12 جون کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. امریکی صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم نے مصافحہ کیا. جوہری معاہدہ بھی ہو گیا لیکن رد عمل کے طور پر پاکستان کے معروف جوہری سائنسدان ڈاکٹر اے کیو خان نے کہا,
دو ڈاکو ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہاتھ بات ملا لیے دکھاوے کا, تو انہوں نے کہا ہوگا کہ جی شاید مجھے بھی نوبل پرائز مل جائے اوباما کی طرح.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کو تحفظ کی ضمانتوں کے عوض غیر مسلح کریں گے. سنگاپور میں اپنی بے مثال ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ نے بتایا کہ صدر کم بڑی میزائل ٹیسٹنگ تنصیبات کو تباہ کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں, جس کے جواب میں امریکہ شمالی کوریا کے خلاف وار گیمز بند کر دے گا.
ہماری بے مثال ملاقات, امریکہ اور شمالی کوریا کے صدور کے درمیان پہلی ملاقات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حقیقی تبدیلی یقیناً ممکن ہے. میری چیئرمین کم کے ساتھ ملاقات مخلصانہ, لگی لپٹی رکھے بغیر اور سیر حاصل رہی. ہم دونوں نے انتہائی سخت حالات اور محدود وقت میں ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کی ہے. ہم نے ایک نئی تاریخ رقم کرنے کی تیاری کر لی ہے اور ہم دونوں اقوام کے درمیان ایک نیا باب کھولنے کے لیے تیار ہیں.
پاکستان سے انڈیا جانے والی سماعت اور گویائی سے محروم لڑکی گیتا کی شادی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. ان کی شادی میں انڈیا کی وزیر خارجہ سشما سوراج خاصی دلچسپی لے رہی ہیں. دلی سے سہیل حلیم.
گیتا 10-11 سال کی تھیں جب سرحد کے قریب پاکستانی رینجرز کو ملی تھیں. اس کے بعد انہوں نے 10 سال سے زیادہ پاکستان میں گزارے. اب انڈیا کی وزیر خارجہ ان کی شادی کرانے کی کوشش کر رہی ہیں. شادی کے لیے کئی لڑکے تیار ہیں لیکن گیتا کو اب تک کوئی پسند نہیں آیا ہے. اس کام میں مدد کرنے والی ایک این جی او کے سربراہ کا کہنا ہے کہ گیتا کو ایک اسمارٹ اور خوبصورت لڑکے کی تلاش ہے جو ان کا خیال رکھ سکے. ان کے مطابق گیتا نے لڑکوں سے پوچھا کہ آپ کا گھر کتنا بڑا ہے, خاندان میں اور کون کون ہے, آپ کی آمدنی کتنی ہے, گھر اپنا ہے یا کرائے کا. لیکن وہ ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں جو ان کے والدین کو تلاش کرنے میں ان کی مدد کرے.
پاکستان کی سپریم کورٹ نے صوبہ پنجاب کے شہر قصور میں کمسن بچی زینب کو اغوا کرنے کے بعد اسے جنسی تشدد کا نشانہ بنانے اور قتل کرنے کے الزام میں گرفتار مجرم عمران علی کی اپنی سزائے موت کے خلاف اپیل مسترد کر دی ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جرم ثابت ہونے پر مجرم عمران علی کو موت کی سزا سنائی تھی. سپریم کورٹ سے اپیل مسترد ہو جانے کے بعد اب مجرم کے پاس ایک ہی قانونی راستہ بچا ہے کہ وہ اپنی سزا کے خلاف صدر مملکت پاکستان سے رحم کی اپیل کریں. ادھر افغانستان میں طالبان نے حکومتی فورسز کی جانب سے عارضی فائر بندی کے پہلے روز بھی حملے جاری رکھے ہیں. فرحت جاوید.
طالبان نے شمالی صوبے سرپل میں فوج کی 2 چیک پوسٹوں پر قبضہ کیا ہے اور کئی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے. عسکریت پسندوں نے مبینہ طور پر قریبی علاقے فریاب کے ضلعی گورنر کو بھی قتل کر دیا ہے. مشرقی افغانستان میں کار بم دھماکوں کے بعد پولیس سے لڑائی جاری ہے. طالبان نے رواں ہفتے کے اختتام پر عید کی چھٹیوں کے دوران یک طرفہ جنگ بندی کی پیشکش کی تھی. یہ لڑائی اس وقت جاری تھی جب پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ صدر اشرف غنی کے ساتھ کابل میں ملاقات کر رہے تھے.
بحیرہ روم میں پھنس جانے والے 600 سے زیادہ تارکین وطن کو جس فلاحی ادارے کے بحری جہاز نے بچایا تھا اس کے عملے کا کہنا ہے کہ اب متاثرین کو اٹلی کے بحری جہاز پر منتقل کیا جا رہا ہے جو انہیں اسپین لے جائے گا. میڈیکل سان فرنٹیئرز کے پروجیکٹ کوآرڈینیٹر ایلوئس ویدمار نے بی بی سی کو بتایا. وہ کہہ رہے ہیں ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہسپانوی حکام 629 افراد کو ویلنشیا میں خوش آمدید کہیں گے, لیکن دراصل یہ سفر بہت زیادہ خطرناک اور غیر محفوظ ہے کیونکہ ہم پہلے ہی گنجائش سے زیادہ افراد کو لے جا رہے ہیں. بحری جہاز, اس پر سوار مسافروں اور عملے کے لیے یہ سفر غیر محفوظ ہو سکتا ہے. اور ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدرم کا کہنا ہے کہ آسٹریا کو 40 غیر ملکی اماموں کو ملک بدر کر کے ان کی مساجد کو بند کرنے کا فیصلہ واپس لے لینا چاہیے. نازش سفر.
استنبول میں اپنے بلغارین ہم منصب کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے اس فیصلے کو ایک غلطی اور خطے میں مذاہب کے درمیان مذاکرات کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ آسٹریا نے یہ فیصلہ یورپی یونین کی سربراہی کے فوراً بعد کیا ہے. ترکی آسٹریا میں کئی مساجد کی کفالت کر رہا تھا جس کے بارے میں آسٹریا کا کہنا ہے کہ وہ سیاسی اسلام پھیلا رہا ہے. آسٹریا کی مسلم کمیونٹی آرگنائزیشن اس فیصلے کے خلاف قانونی کارروائی کر رہی ہے تاکہ ملک بدری اور مساجد کو بند ہونے سے روکا جا سکے۔
ویتنام نے سائبر سیکیورٹی کا متنازع نیا قانون منظور کر لیا ہے۔ نئے قانون کی روح سے ویتنامی حکام کی درخواست پر ٹیکنالوجی کمپنیاں جیسے کہ گوگل اور فیس بک کو 24 گھنٹوں کے دوران پرتشدد مواد کو ہٹانا ہوگا۔ ان اداروں کو صارفین کا ڈیٹا ویتنام میں ہی رکھنا ہوگا اور دفاتر بھی وہیں کھولنے ہوں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیر بین کا آج کا بڑا موضوع یہی تجزیاتی موضوع بھی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شمالی کوریا کے صدر کم جونگ سے ملاقات کرنا اور پھر جوہری معاہدہ ہو جانا، اس کا ہم نے تجزیہ بھی کیا ہے اور خاص انٹرویو بھی کیے ہیں۔ خصوصی انٹرویو ہے پاکستان کے جوہری سائنسداں عبدالقدیر خان کا، انہوں نے خاص ہی دلچسپ باتیں کہی ہیں۔ لیکن ہر اچھی چیز کو روک کے رکھتے ہیں، تھوڑا سا ہم نے اس کو روک کے رکھا ہے۔ اس سلسلے کے آخر میں آئے گا یہ انٹرویو، ہے نا، اپنی چیز کو صحیح طریقے سے پیش کرنے کا طریقہ۔ آئیے اسٹیج تیار کرتے ہیں اب اس کا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان سے ملاقات کے بعد کہا کہ شمالی کوریا نے جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کے لیے آمادگی حاصل کر لی ہے۔ جنوبی کوریا نے ان ملاقاتوں پر اپنے رد عمل میں کہا کہ سنگاپور میں ہونے والے معاہدے سے دنیا میں موجود آخری سرد جنگ کے تنازعات مانو ختم ہو گئے۔ جاپان اور چین نے بھی اس ملاقات اور معاہدے کو سراہا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازش فیض کی زبانی۔
سنگاپور میں کم جونگ ان سے مثالی ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ شمالی کوریا نے اپنی اہم میزائل انجن ٹیسٹنگ تنصیبات کو تباہ کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ اس کے بدلے میں امریکہ شمالی کوریا کے خلاف جاری جنگی حربے ختم کر دے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ یہ پابندیاں اس وقت تک برقرار رہیں گی جب تک امریکہ کو اس بات کا یقین نہیں آ جاتا ہے کہ پی یانگ یانگ اپنے جوہری وعدوں پر قائم ہے۔
We will be stopping the war games, which will save us a tremendous amount of money.
ہم شمالی کوریا کے خلاف وار گیمز کو روک دیں گے، جس سے ہم بہت زیادہ پیسے بچا سکیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب تک ہمیں اس بات کا یقین نہیں آ جاتا کہ مستقبل میں ہماری بات چیت اسی طرح جاری رہے گی جیسے کہ اسے جاری رہنا چاہیے، لیکن ہم اس سے ایک کثیر تعداد میں پیسے بچا سکیں گے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت تعمیری بات ہے۔
سنگاپور کے تفریحی جزیرے سینٹوسا میں ہونے والی ملاقات میں آج دونوں رہنماؤں نے پہلے مصافحہ کیا اور پھر 38 منٹ تک ملاقات کی، جس میں مترجم کے علاوہ کوئی شریک نہ تھا۔ دوسری جانب کم جونگ ان نے کہا ہے کہ اب دنیا تبدیلی دیکھے گی۔
آج ہماری ملاقات تاریخی تھی، ہم نے ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ہم ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کرنے والے ہیں۔ دنیا اب ایک بڑی تبدیلی دیکھے گی۔ میں اس ملاقات کو ممکن بنانے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔
اس ملاقات پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے جنوبی کوریائی صدر کے ترجمان نام گوین پیو نے دونوں ممالک کے رہنماؤں کے بیانات پڑھے۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کی ملاقات کرنے پر تعریف کی ہے۔
12 جون کا معاہدہ تاریخ میں ایک ایسے واقعے کے طور پر یاد کیا جائے گا جس نے دنیا میں موجود آخری سر جنگ کی میراث کو ختم کرنے میں مدد دی تھی۔ یہ ایک عظیم کامیابی ہے جو دونوں ممالک، امریکہ اور دونوں کوریاؤں نے حاصل کی ہے، اور یہ ساری دنیا میں موجود لوگوں کے لیے بہت بڑا قدم ہے جو طویل عرصے سے امن کے منتظر تھے۔
چین پہلے سے ہی شمالی کوریا پر عائد پابندیوں کو نرم کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شوانگ نے بیجنگ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پابندیوں کو شمالی کوریا کے رویے کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو صدر ٹرمپ اور کم جونگ کے امن کی خاطر کیے جانے والی کوششوں کی حمایت کرنی چاہیے۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو ابے نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر کم جونگ ان کے درمیان ہونے والے معاہدے کو سراہا ہے اور اس کو پہلا قدم قرار دیا ہے جو خطے میں تعلقات کی بہتری کے لیے لیا گیا ہے۔
امریکہ اور شمالی کوریا کے سربراہی اجلاس کے ذریعے چیئرمین کم جونگ ان نے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ مکمل طور پر جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ وعدہ تحریری طور پر کیا گیا ہے۔
اس غیر معمولی سربراہ ملاقات سے کیا حاصل ہوگا؟ تجزیہ کار اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ بعض کے خیال میں یہ کم جونگ کے پروپیگنڈے کی جیت ہے، اور بعض اسے امن کا راستہ قرار دے رہے ہیں۔ معاہدے پر دستخط کے بعد ٹرمپ نے کہا ہے یہ جامع اور اہم دستاویز ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کم جونگ ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بہت ہی قابل شخص ہیں اور انہیں ملک سے بہت محبت ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازش فیض سے سنا۔ سنگاپور کے جزیرے سنتوسا میں، کہ جہاں امریکہ اور شمالی کوریا کی سربراہی ملاقات ہوئی ہے، وہاں کب کیا ہوا، یہی جاننے کے لیے جزیرہ سنتوسا پر موجود بی بی سی کے نامہ نگار زبیر احمد سے میں نے رابطہ کیا۔
میں اس وقت بالکل جزیرے کے دوسری طرف ہوں، یہاں پچھلے 12 گھنٹے سے میں ہوں۔ صبح 9 بجے سنگاپور کے وقت کے مطابق دونوں لیڈر یہاں اس جزیرے پر آئے اور ان کی سمٹ شروع ہوئی۔ دونوں نے ہاتھ ملائے، جسے کہا گیا کہ بالکل یہ تاریخی ہینڈ شیک تھا۔ اس کے بعد دونوں لیڈر 38 منٹ تک اکیلے اپنے ٹرانسلیٹرز کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی۔ اس کے بعد دونوں طرف کے وفود شامل ہو گئے اور لنچ تک یہ سارا جو ہے سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد ایک ڈاکیومنٹ پہ دونوں نے دستخط کیے جس میں 4 پوائنٹس تھے۔ اس میں یہ شامل تھا کہ نارتھ کوریا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات مستحکم کیے جائیں گے، اور یہ کہ جو ملٹری ایکسرسائز جنوبی کوریا اور امریکہ مل کر کرتے ہیں، جو نارتھ کوریا کو پسند نہیں ہے، شمالی کوریا کو نہیں پسند ہے، وہ بند کیے جائیں گے۔ اور دو اس طرح کے اور پوائنٹس تھے کہ جیسے وہ دوسری جو ان کی جو جنگ ہوئی تھی دونوں کوریا کے درمیان، اس میں امریکی فوجی بھی مارے گئے تھے، ان کی ریمینس کو واپس نارتھ کوریا بھیجے۔ تو اس کے بعد کم صاحب تو وہاں سے چلے گئے، لیکن صدر ٹرمپ وہاں موجود رہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک لمبی پریس کانفرنس کی جس میں کئی سوالوں کے جواب دیے انہوں نے، اور جو یہ دستخط کیے تھے جس دستاویز سے اس کا بھی ذکر کیا، اور یہ امید ظاہر کی کہ انہوں نے پہلے یہ کہا کہ دونوں کافی خوشگوار ماحول میں دونوں وفود نے بات چیت کی۔ انہوں نے چیئرمین کم کی بڑی تعریف بھی کی کہ بہت اچھے انسان ہیں اور دو ٹوک باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ پسند آیا ان کا یہ انداز، اور کہا کہ اب یہ ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے، نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، بات چیت ابھی شروع ہوئی ہے اور کئی راؤنڈ باقی ہیں، لیکن انہیں امید ہے کہ شمالی کوریا اب جوہری ہتھیار کے جو ٹیسٹ وغیرہ وہ سب بند کر دے گا، میزائل بنانے کا پروگرام بند کرے گا، اور ایک امن معاہدہ جنوبی کوریا کے ساتھ کرے گا۔ یہی امریکہ کی خواہش ہے اور ان کو امید تھی کہ یہ شمالی کوریا اس پر عمل کرے گا۔
ٹھیک ہے۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ آئے، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، سوالوں کے جوابات بھی دیے، وہ آئے اور چلے گئے، کم جونگ ان اب کہاں ہیں؟
دیکھیے، ان کو 2 بجے سے پہر یہاں سے واپس اپنے ملک روانہ ہونا تھا، لیکن جو آخری اطلاعات مجھے ملی ہے جو 2 گھنٹے پہلے کی ہے، وہ یہاں سے نہیں گئے تھے۔ تو لوگ یہ چیلنج گوئیاں کر رہے ہیں کہ آخر وہ 2 بجے جانے والے تھے تو کیوں نہیں گئے، کیا وہ بھی پریس کانفرنس کریں گے کیا، اور ایک طرح سے آؤٹ ویک کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو؟ لیکن اب تک تو کوئی اس بات کی خبر نہیں ہے کہ وہ پریس کانفرنس کرنے والے ہیں یا واپس جا چکے ہیں، اس کی اطلاع 2 گھنٹے میں مجھے نہیں ملی۔
سنگاپور میں جزیرہ سنتوسا سے یہ تھے ہمارے نامہ نگار زبیر احمد۔ امریکہ شمالی کوریا سے سمجھوتا کیوں کر رہا ہے، اور اس سمجھوتے میں امریکہ کے لیے کیا چھپا ہے، وہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے میں نے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے جز وقتی مشیر ڈاکٹر احسان ایراری سے بات کی۔
فی الحال امریکہ کو حاصل ہوا کچھ نہیں، میں نہیں سمجھتا، صرف گیو اینڈ ٹیک کی بات جو ہو رہی ہے۔ اس میں دو چیزیں جو نارتھ کوریا کو ملی ہیں بہت صاف صاف ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو امریکہ پریزیڈنٹ کے ساتھ پچھلے مہینے کا موقع ملا، اس کا ہاتھ ملانے کا موقع ملا، اور ساری دنیا واچ کر رہی تھی اس کو، جو پرسٹیج جو ملا، جو لیجیٹیمیسی جو ملی، تو اس کے ملک کو بہت زبردست ہے، اور امریکہ نے بہت بڑا کنسیشن کیا۔ وار گیمنگ جو بہت ہی کم جگہوں کو پسند تھی، اس کو امریکہ نے کہا کہ اس کو پوسٹ پون کر دیں گے، نہیں کریں گے ہم، مگر وہ صحیح معنی میں دیکھیے ڈینیولائزیشن ہونا جو ہے صحیح معنی میں ایک میٹنگ کے اندر ناممکن تھا۔ تو ایک طرح سے کامیابی یہ ہو سکتی ہے امریکہ کی کہ دونوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور کم نے یہ فیصلہ کیا کہ دوبارہ ملاقات کریں گے اور پھر ان کے جو ہے اسسٹنٹس بھی لگے ہیں کام سے, میٹنگ ہوتی رہیں گی.
ٹھیک ہے,
تو فی الحال بہت بہت اٹس ویری ارلی ٹو سے
صحیح
معنوں میں پتہ کس کی ہے, مگر دو جو سمبالک پتہ ہے وہ نارتھ کوریا کی بہت
اچھا. تو ڈاکٹر احسان ارائی صاحب, 65 سال کے بعد امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان امن قائم کرنے پر معاہدہ ہوا ہے, یہ معاہدہ پہلے کیوں نہیں ہو سکا؟ شمالی کوریا کے جوہری طاقت بننے کے بعد کیوں ہوا ہے؟
یہ بہت اچھا سوال ہے, اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. پچھلے 3 پریزیڈنٹس ناکام رہے کنسیشن دینے میں, اور پھر نارتھ کوریا نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا چیٹنگ کا, جو بات بولتا تھا کرتا تھا تو اس کی وجہ سے, اور پریزیڈنٹ اس کا سب سے زیادہ جو ہے ذمہ داری پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش کے اوپر جاتی ہے, اس کو ایکسس اب ایون کر دیا, اس کی وجہ سے اور کمپلیکیشن ہوگی. تو ایکسس اور ایون سے کس طرح سے بات کرتے, اور ایکسس اور ایون نے جو کہا نارتھ کوریا کو, نارتھ کوریا کسی منہ میں کہا ہی نہیں کہ وہ کوئی کنسیشن کرے. دیکھیے کنسیشن کرنے کا شفیع صاحب بات بات یہ ہے کہ کنسیشن امریکہ کی طرف سے ایک ہی ہو سکتا ہے, وہ یہ نارتھ کوریا یہ بولے کہ ہم نیوکلیئر ویپنس کو ابینڈن کریں گے. میرے خیال میں تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ
ٹھیک ہے, چلیں. امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالفین اس ملاقات اور معاہدے کی مخالفت کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟
ارے فی الحال کیا کر رہے ہیں یہ تو کسی کو نہیں معلوم ہے, تو ابھی تو انک تک جو ہے سوکھی نہیں ہے اس کے اوپر.
ٹھیک ہے,
اور ابھی لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہوا کیا وہاں پہ. تو فی الحال ایک کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ اس کو ہیومن رائٹس کے اوپر انہوں نے اس سے زیادہ گفتگو نہیں کی, مگر صحیح معنوں میں جو اگر مارکا ہے کوئی اچیومنٹ ہے ٹرمپ کا, تو یہ ہے کہ اس نے کم جونگ ان سے بات کیا, میٹنگ کیا, فیس ٹو فیس کانٹیکٹس ہوئے. تو فیس ٹو فیس کانٹیکٹس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور کوریا میں اب جو ہے فردر نیگوشیشن کے امکانات بہت بڑھ گئے. تو جو نقاد ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, ان کو ایک آدھ دن کم از کم انتظار کرنا پڑے گا, یہ دیکھنا پڑے گا کہ ڈسکس کیا ہوا وہاں پہ. وہاں پہ تو کوئی تھا ہی نہیں سوائے ٹرانسلیٹرس کے. تو جتنے بھی چینج گوئیاں ہو رہی ہیں وہ چینج گوئیاں ہی ہیں, صحیح معنی میں اس کی کوئی ٹھوس جو ہے بات نہیں کر رہا ہے کوئی.
صحیح. تو ویسے کیا خیال ہے آپ کا, کم جونگ ان کو یہ یا ان کے مشیروں کو یہ ذہن میں نہیں ہوگا کہ ایران نے معاہدہ کیا, کیا ہوا, اس کے بعد لیبیا نے معاہدہ کیا, اس کا حشر کیا ہوا, اسی طریقے سے عراق کا کیا بنا, اور قازقستان یا وسطی ایشیا کی ریاستوں میں سے جس نے کیا ان کا کیا بنا, کیا کم جونگ ان اس کو بھول جائیں گے؟
بالکل نہیں بھولیں گے. کم جونگ ان کا یہی بہت یہ ہے کہ ہوگا کیسا معاہدہ, یہ بتائیے. ایک ٹریٹی ہوگا نارتھ کوریا اور امریکہ کے درمیان, ٹریٹی کا ہونے کا بہت ناممکن ہے. کانگریس بولے گی کہ جو چیز ایران نے نہیں کیا وہ ہم تمہارے ساتھ تھوڑی کریں گے. مطلب یہ کہ جو اس کو ویریفائی ہوگا, اس میں تمام ڈسٹرائے کرنا پڑے گا اس کو. نیوکلیئر ویپنس جو ہے کسی حالات میں نارتھ کوریا چھوڑے گا نہیں. اسٹریٹجک ڈیٹرنس جو نارتھ کوریا کو ملا ہے, اس میں دیکھا ہے کہ قدردادی کا کیا حاصل ہوا, کتنا ہوتا ہے کیا حاصل ہوا. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا, یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نیوکلیئر تھریشولڈ لوور ہو جائے, وہ بولے کہ اس کو ہم کنٹرول کریں گے, اس کو چھوٹا سے چھوٹی سی آسن رکھیں گے. جو انڈیا اور پاکستان نے نہیں کیا وہ نارتھ کوریا نہیں کر سکتا ہے.
امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے یہ تھے جز وقتی مشیر ڈاکٹر احسان احراری. میں نے اسی موضوع پر جوہری معاملات کو سمجھنے والے اور اسی موضوع کی درس و تدریس سے وابستہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی سے بھی بات کی. میں نے ان کو باور کرایا کہ کچھ عرصے پہلے آپ نے لکھا تھا کہ شمالی کوریا جنوبی ایشیا کی جوہری کشیدگی کو ایک ماڈل کے طور پر دیکھتا ہے, لیکن اب تو لگ یہ رہا ہے کہ کم جونگ ان نے اپنا ایک نیا ماڈل بنا لیا ہے. آپ کو ان کی حکمت عملی اب کیا لگتی ہے سر؟
مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ان کی حکمت عملی بہت کامیاب رہی. کم جونگ ان نے امریکہ کے صدر کو مجبور کیا کہ وہ ہزاروں میل دور کا سفر طے کر کے سنگاپور پہنچے, اور جہاں ان کی ملاقات ہوئی اور جہاں انہوں نے کسی طرح سے اپنے موقف کو بدلا نہیں. ان کی بہت بڑی پتہ تھی کہ एक तो जौहरी असले उन्होंने तैयार किए, मिसाइल बनाए, और फिर ये भी नहीं कहा कि हम इन्हें खत्म करेंगे। हाँ, ये कहा कि मुजाकरात होंगे, मुजाकरात हम देखते हैं कि हमें कहाँ पहुंचाते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि इसमें जनूबी कोरिया की बहुत बड़ी कामयाबी हुई।
अच्छा, तो डॉक्टर किम जोंग उन के सामने मिसालें हैं, लीबिया बन जाने की, ईरान बन जाने की, दोनों में जौहरी माहदे करने वाले नुकसान में रहे, क्या कहिएगा?
अब तो दुनिया इसको यूं ही देखेगी और वो ये सोचेगी कि लीबिया के साथ और शाम के साथ जो हुआ, इराक के साथ जो हुआ,
जी जी,
अगर किसी मुल्क ने माहदे कर लिए, समझौते कर लिए, अपनी अपने जौहरी असलहे को खत्म कर दिए, तो बस उसका वही हशर होगा, वही अंजाम होगा जो जो मुअम्मर कजाफी का हुआ था या जो इराक में हुआ था। लिहाजा इससे मेरा ख्याल है एक बहुत गलत किस्म का सबक सिखाया जा रहा है कि वो मुल्क जो असलहे तैयार करता है, वो जो उस पर डटा रहता है, अपने मौकफ पर डटा रहता है, उसी की जीत होती है।
तो मैं इसको क्या समझूं, शुमाली कोरिया और क्या अमेरिका पर एतबार करेगा? ये दोनों वाकतन आंख मिचोली खेल रहे हैं।
एतबार करने का तो कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा है कि जो वादा अमेरिका ने किया था ईरान के साथ,
जी जी,
उसे खत्म कर दिया गया, कि उसे एक तरफ कर दिया गया, हालांकि ईरान ने उस माहदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की थी। तो अब ये बड़ा मुश्किल होगा किम जोंग उन के लिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर या अमेरिका के ऊपर एतबार करे, क्योंकि जब खुलम खुला एक माहदे की खिलाफ वर्जी की गई है तो क्या पता कि दोबारा भी ऐसा ना हो। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद, इस सब कुछ को जानते हुए, किम जोंग उन ने ये सोचा था कि उसका सियासी फायदा ज्यादा है कि वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से मिले, और इस तरह से आज शुमाली कोरिया जो है वो एक एक बड़ा मुल्क के तौर पर बैनुल अक्वामी सतह पर ऊपर उभरा है।
तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जनूबी एशिया की दो जौहरी ताकतों, मतलब भारत और पाकिस्तान के लिए कोई सबक है शुमाली कोरिया और अमरीका के दरमियान होने वाले इस माहदे के तनाजुर में?
मेरा ख्याल है कि यहाँ तो ऐसे है कि दोनों मुल्क बना चुके हैं। अगर ऐसी चीज पहले होती, मतलब ये कि 1998 से पहले होती, तो फिर इससे हम कुछ इबरत हासिल कर सकते, लेकिन अब तो दोनों मुल्कों के पास 100 से ज्यादा एटम बम हैं, उन्हें खत्म करने की बात तो कोई भी नहीं कर रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को और इंडिया को, दोनों मुल्कों को कबूल कर लिया बतौर न्यूक्लियर ताकतों के। लिहाजा अब जो शुमाली कोरिया में हुआ है उससे इस बड़े शरीर के ऊपर, इधर की सियासत के ऊपर, इधर के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर कोई ऐसा बड़ा असर नहीं पड़ेगा।
नहीं पड़ेगा। एक बिल्कुल जज्वी सा आखिरी सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा सर, बाद ममालिक ऐसे हैं जिनके बारे में मशहूर है कि उनके पास जौहरी हथियार तो हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला उसका इजहार नहीं है, ना ही अमरीका उनके बारे में कहता है, ना ही यूरोप उनके बारे में कहता है, कुछ उस पर रोशनी डालिएगा सर।
आपका इशारा तो इसराइल की तरफ है,
बिल्कुल वाज़े तौर पर है,
और ये बात तो वाज़े है कि कोई 30 साल से, बल्कि उससे भी ज्यादा, कुछ अब कोई 50 साल हुआ चाहते कि उनके पास जौहरी असले खासी तादाद में मौजूद थे, और आज तो हर उस तादाद में इजाफा भी हुआ होगा, लेकिन इसराइल ने कभी उनकी नुमाइश नहीं की, कभी उनकी तरफ इशारा नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे अरबों के खिलाफ, क्योंकि कभी उसकी नौबत आई ही नहीं थी। हाँ, जो 73 की जंग थी उस वक्त कुछ इस तरह कुछ टेंशन उस वक्त मौजूद थी, लेकिन कभी उसका खुलम खुला इजहार नहीं किया गया। मैं समझता हूँ कि इसमें इसराइल ने एक दूरदेशी के साथ काम लिया, कभी इस तरह से उनकी नुमाइश नहीं करनी चाहिए थी और उसने नहीं किया।
ये थे जौहरी मामलात को समझने वाले और इसी मौजू से दर्स तदरीस से वाबस्ता डॉक्टर परवेज हूद भाई। ہم نے پاکستان کے معروف جوہری سائنسدان ڈاکٹر اے کیو خان سے بھی اس سلسلے میں بات کی ہے. ان کی اسٹوری یا کہیے کہ ان کا انٹرویو کا خلاصہ اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ چکا ہے, موجود ہے. ہاں اگر آپ مجھے بیٹ کرنا چاہیں تو وہاں پہ جا کے تفصیل پڑھ لیں. لیکن ایک بار اور لیکن پھر لیکن نہیں, کسی ریکارڈ کی کوئی سوئی کہیں نہیں پھنسی ہے. لیکن اگر اس کو بذات خود آپ ڈاکٹر اے کیو خان کی زبانی سننا چاہیے کہ انہوں نے کتنی تاریخی باتیں اس میں کہی ہیں, تو ذرا سا توقف کیجیے, تھوڑا سا انتظار کیجیے, کھیلوں کا احوال سنیے, پھر خبروں کی سرخیاں آئیں گی, اس کے بعد میں لے کر کے آؤں گا ان کا انٹرویو. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں گے ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
پاکستان اور اسکاٹ لینڈ کی کرکٹ ٹیمیں آج ایڈنبرا میں دو T20 انٹرنیشنل کی سیریز کے پہلے میچ میں مد مقابل ہیں. پاکستان T20 انٹرنیشنل کی عالمی نمبر ایک ٹیم ہے جبکہ اسکاٹ لینڈ کی رینکنگ 11th ہے. لیکن دو روز پہلے اسکاٹ لینڈ کی انگلینڈ کے خلاف ون ڈے کی جیت کے بعد پاکستان کے خلاف سیریز میں شائقین کی دلچسپی میں اضافہ ہو گیا ہے. انگلینڈ کو ہرانے کے بعد اسکاٹ لینڈ کے ہیڈ کوچ گرانٹ بریڈبن نے آئی سی سی پر زور دیا ہے کہ وہ ورلڈ کپ کو 10 ٹیموں تک محدود کرنے کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے. اسکاٹ لینڈ کی ٹیم آئندہ سال ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے میں ناکام رہی تھی. گرانٹ بریڈبن کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف جیت نے آئی سی سی کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ورلڈ کپ کھیلنے کی اہل صرف 10 ٹیمیں نہیں ہیں. فیفا کل یہ فیصلہ کرنے والی ہے کہ 2026 کا عالمی کپ کہاں منعقد ہو. اس ضمن میں امریکہ, میکسیکو اور کینیڈا نے مشترکہ میزبانی کی پیشکش کر رکھی ہے جن کا مقابلہ مراکش سے ہے. مصر کی فٹ بال ٹیم کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ کندھے کی تکلیف میں مبتلا محمد صلاح کی ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں شرکت یقینی نہیں جو جمعے کو یوروگوئے کے خلاف کھیلا جا رہا ہے. ورلڈ کپ فٹ بال کے وارم اپ میچ میں بیلجیم نے کوسٹا ریکا کو 1-1 میں 4 سے ہرا دیا جس میں 2 لوکاکو کے تھے. سابق عالمی نمبر 1 نوویک جوکوویچ نے کوئنز کلب ٹینس ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کی تصدیق کر دی ہے. وہ 8 کے طویل عرصے کے بعد یہ ٹورنامنٹ کھیلیں گے. فرینچ اوپن میں شکست کے بعد جوکوویچ نے ومبلڈن میں شرکت نہ کرنے کا اندیہ دیا تھا لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ وہ ومبلڈن کی تیاری کے لیے کوئنز کلب کا ٹورنامنٹ کھیلنا چاہتے ہیں. بھارت اور افغانستان کے درمیان ٹیسٹ میچ جمعرات سے بنگلور میں شروع ہونے والا ہے لیکن فاسٹ بالر محمد شامی ہیمسٹرنگ کی تکلیف کے سبب میچ سے باہر ہو گئے ہیں. ان کی جگہ نوودیپ سائنی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی, اور عبدالرشید شکور نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آنے والے جمعے کو یعنی جب وہ پروگرام کھیل کے میدان سے کا اسپورٹس راؤنڈ اپ پیش کریں گے تو اس میں ساری کی ساری توجہ ان کی فٹ بال کے عالمی کپ پر رہے گی. اب پتہ نہیں کون کون سے نوادرات وہ لے کر کے آئیں گے, لیکن فی الحال تو آپ خبروں کے نوادرات سنیے. سربین کے نصف پر آتے ہیں اور آج اس کی ذمہ داری عبداللہ فاروقی کی ہے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کو تحفظ کی ضمانتوں کے عوض غیر مسلح کریں گے. پاکستانی سپریم کورٹ نے صوبہ پنجاب کے شہر قصور میں کم سن بچی زینب کو اغوا, جنسی تشدد اور قتل کرنے کے مجرم عمران علی کی اپنی سزائے موت کے خلاف اپیل مسترد کر دی ہے. ناروے نے اپنے نیٹو اتحادی امریکہ سے کہا ہے کہ وہ روس کے قریب واقع نارویجین آرکٹک میں امریکی مرینز کی تعداد دوگنی کر دے جو امریکہ تربیت کے لیے بھیجتا ہے. سینکڑوں سیکیورٹی گارڈز جنوبی افریقہ میں احتجاجی مارچ کر رہے ہیں۔ یہ احتجاج کئی شہروں میں نقد رقوم لے جانے والی گاڑیوں پر حملوں کی تازہ لہر کے بعد کیے جا رہے ہیں۔ اور ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدرم کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کو 40 غیر ملکی ماموں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ واپس لے لینا چاہیے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان سے ملاقات کے بعد کہا کہ شمالی کوریا نے جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ جنوبی کوریا نے ملاقات پر اپنے رد عمل میں کہا کہ سنگاپور میں ہونے والے معاہدے سے دنیا میں موجود آخری سرد جنگ کے تنازعات ختم ہو جائیں گے۔ جاپان اور چین نے بھی اس ملاقات اور معاہدے کو سراہا ہے۔ میں نے پاکستان کے معروف جوہری سائنسداں ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے بات کی کہ جن کا نام شمالی کوریا کو جوہری ٹیکنالوجی فراہم کرنے والے مبینہ ممالک کے سائنسدانوں میں بھی آیا تھا۔ میں نے ان سے بھی امریکہ شمالی کوریا کے اس جوہری معاہدے یا ڈیل پر کہا کہ سر آپ کا رد عمل کیا ہے؟
دو چور یا دو ڈاکو ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ٹھیک ہے۔
اور ہوگا یہ کہ بات چلو تھوڑی سی یہ ہوگی کہ ہاتھ مات ملا لیے دکھاوے کا۔ ادھر شاید غالباً نارتھ کوریا کو رشیا نے اور چائنا نے انکریج کیا ہوا کہ یار مل لو، کوئی حرج نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
دکھاوے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ہوگا کہ جی شاید مجھے بھی نوبل پرائز مل جائے اوباما کی طرح، ان کے لوگوں نے کہا ہوگا۔ تو بات دکھاوے تک ہی رہے گی نہ، نارتھ کوریا سے اپنی جو اہم پوزیشن ہے یا کیپیبلٹی ہے وہ اس سے ہاتھ دھوئیں گے، اور نہ ہی یہ ان کو وہ فیسلٹیز وغیرہ دیں گے جن کی وہ امید لگائے بیٹھے ہیں۔ جس طرح انہوں نے ایران کے ساتھ کیے نا سر،
جی جی،
تو ان سے تو صدور کے بھی یا جو پیمان ان کی بھی کوئی وقت نہیں ہے۔
اچھا، تو کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب، کیا امریکہ کے کسی وعدے پر شمالی کوریا کو اعتبار کرنا چاہیے؟ خود بھی آپ نے کہا کہ جو ایران کے ساتھ ہوا ہے
وہ کریں گے نہیں، دیکھیے ہم یہ ہم نہیں کہہ سکتے کریں یا نہ کریں، لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ وہ اعتبار نہیں کریں گے۔
ٹھیک ہے،
وہ آن فیس ویلیو لیں گے، ہاں مسکراہٹ سے ملیں گے، ہاتھ ماریں گے، چپی بھی مار دیں گے، اور کہیں گے بہت اچھے کو ورلڈ کو دکھانے کو ہو گیا کہ تھوڑی سی ٹینشن کم ہو گئی۔ جو اصلی پروگریس ہوگی اگر ہونا ہے اس علاقے میں،
جی جی،
تو سر بٹوین نارتھ اینڈ ساؤتھ کوریا،
ٹھیک،
ان کے درمیان جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا وہ کام کرے گی۔
تو اگر بالفرض محال ڈاکٹر صاحب شمالی کوریا اور امریکہ مستقبل میں کسی ایسے معاہدے پر پہنچ جاتے ہیں کہ واقعی وہ خطہ جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو کیا یہ مثال جنوبی ایشیا کو بھی جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے استعمال کی جا سکے گی؟
نہیں سر، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس جو ہے وہ کوئی دیتے نہیں چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ تو صرف قازقستان تھا جس نے چھوڑ دیا، اور امریکہ سب اٹھا کے لے گئے، ان کے بعد میں ان کا فارن منسٹر ہم سے سخت شکایتیں کر رہے تھے، نالا تھا کہ ہمارے صدر نے بڑی بے وقوفی کی، اٹھا کے تمام ویپنز کو ڈسارم کر دیا، اور تمام جو ہائیلی انریچ یورینیم تھا کوئی 3 ٹن سے زیادہ وہ دے دیا، اور صرف $300 ملین لے لی ایڈ میں۔ بس یہ بات یہ ہے کہ یہ دکھاوے کا ہے، اور تھوڑا ہاتھ بلا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، نہ انہوں نے اپنی پوزیشن سے ہٹنا ہے، نہ انہوں نے پوزیشن ہٹنا ہے۔ یہ چاہیں گے کہ وہ بالکل ننگے ہو جائیں اور ہر کچھ سب کچھ چھوڑ دیں، اور پھر ان کے رحم و کرم پہ ہو جائیں، جس طرح کہ انہوں نے عراق کا اثر کیا، سیریا کا اثر کیا، افغانستان کا کیا، ہم پہ بھی دباؤ ڈالتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہم نکل گئے، چوز وقت کافی آگے، ہمارے ساتھ اتنی بدماشی نہیں کر سکے، لیکن ہمارے حکمران البتہ ان کے غلام بن گئے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔
تو ویسے کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب، یہ امریکہ کو اس علاقے کی اس قدر فکر کیوں ستا رہی ہے، اتنی تشویش کیوں ہے اس علاقے میں اس کو؟
سب بات یہ ان کے ٹولز بیٹھے ہوئے لگے ہوئے بہت سارے 50,000 ساؤتھ کوریا میں، جاپان ان کو بڑا عزیز ہے۔ اچھا، یہ سب کو پتا ہے، آپ کو بھی وہاں بیٹھے ماشاء اللہ نفس انگلی رکھی ہوتی ہے کہ اگر کبھی کوئی گڑبڑ ہوئی تو تھوڑی سی دیر میں نہ ساؤتھ کوریا رہے گا نہ جاپان رہے گا، اور امریکہ وہ جو ہیں رشین اور چائنیز انہوں نے اس کو رکھا اسی لیے ان کے لیے وہ بنا رہے ایک طریقے کا ڈراؤنا بھوت، کہ یہ کوئی گڑبڑ نہ کریں, وہ خود تو نہیں ڈرا سکتے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں اور ہم حملہ کر دیں گے, اب ہم مار دیں گے. لیکن نارتھ کوریا تو کہہ سکتا نا, وہ کہتا رہا ہے ہمیشہ کہ اگر آپ نے گڑبڑ کی ساؤتھ کوریا سے تو پانچ منٹ میں شیول نہیں رہے گا, جاپان سے کہہ دیجیے آپ بھی نہیں نظر آئیں گے. وہ تو ڈرا سکتا ہے, ان کو تھوڑا سا پریشر رکھ سکتے ہیں. ادھر فی الحال دکھاوے کہ یہ پبلک ریلیشن شپ ہے, یہ دونوں طرف سے جو نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا کی جو ہوئی تھی میٹنگ دونوں پریزیڈنٹ کی, اس کے تو اچھے فوائد ملیں گے ان کو. یقینی نارتھ کوریا کو کافی اکنامک ایڈ مل جائے گی, ریسٹرکشن ہٹ جائیں گی, ساؤتھ کوریا ان کو اکنامک ایڈ دے گا کافی. بہت پہلے آج سے 15-16 سال پہلے مجھ سے ساؤتھ کورین کے فقیر نے ایک دن پوچھا تھا, تو میں نے اسے یہی کہا تھا کہ دیکھیے آپ دونوں ایک ریس ہیں, آپ دونوں ایک زبان بولتے ہیں, کہ آپ دونوں کو جاپان نے سخت تکلیفیں دی تھیں سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے اور سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران, تو آپ کو تو یہ آرٹیفیشلی انہوں نے امریکنوں نے کیا ہوا ہے کہ آپ کے وہاں بیٹھ گئے اور آپ نارتھ کے خلاف اکساتے ہیں. آپ دونوں مل جائیں گے, ڈر یہ ہے اگر آپ دونوں مل جائیں تو نارتھ کی ملٹری پاور اور آپ کی اکنامک پاور, آپ اس علاقے کے سب سے بڑے پاورفل کنٹری بن جائیں گے.
یہ تھے پاکستان کے معروف جوہری سائنسدان ڈاکٹر اے کیو خان. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوا آج کابل پہنچے. ایجنڈا کیا تھا, اب تک ہوا کیا, یہ جاننے کے لیے میں نے کابل میں بی بی سی کے نامہ نگار سید انور سے رابطہ کیا.
پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوا آج دوپہر کے بعد کابل پہنچ گئے. کابل میں افغانستان کے نائب وزیر دفاع نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا. آج انہوں نے افغانستان کے صدر اشرف غنی سے ان کی ملاقات ہوئی اور دو جانبہ تعلقات پر بات چیت ہوئی ہے. ابھی تک بات چیت کی تفصیلات زیادہ سامنے نہیں آیا ہے, لیکن افغانستان کے صدر کے نائب ترجمان شاہ حسین مرتضوی نے کہا ہے کہ افغان صدر اور پاکستان سے آئے ہوئے وفد کے درمیان بات چیت کے اہم نکات افغانستان اور پاکستان کے درمیان برنامہ عمل جو ہے اس پر متمرکز ہے, اس پر بات چیت ہوگی. برنامہ عمل کی کو فائنلائز کرنے کے لیے بات چیت ہوگی. تاہم یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ اس میں اہم نکات کیا ہے, لیکن ایک چیز واضح ہے کہ خطے میں قیام امن اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جد و جہد جیسے اہم مسائل اس برنامہ عمل میں شامل ہوگا.
تو گویا سید انور, کابل حکومت کی جانب سے اس ملاقات کے ایجنڈے کے بارے میں واضح طور پر کچھ نہیں کہا جا رہا ہے, میں کیا صحیح سمجھ رہا ہوں؟
نہیں, یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اہم بات چیت افغان کابل اور اسلام آباد کے درمیان جو برنامہ عمل یا ایکشن پلان ہے اس پر بات چیت متمرکز ہے. اس میں ایک چیز واضح ہے کہ اس حکمت عملی میں خطے میں قیام امن میں مشترکہ کام کرنا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مشترکہ کام کرنا اس طرح کے اہم اور بڑے بڑے نکات ہیں. تاہم اس حوالے سے کتنی پیش رفت ہوئی ہے, آیا یہ برنامہ عمل فائنلائز ہو چکے ہیں یا نہیں, یہ ابھی تک واضح نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ بات چیت کے بعد مزید واضح ہو جائے گی, کیونکہ پاکستانی وفد چیف آف آرمی اسٹاف صدر اشرف غنی کے علاوہ بھی توقع ہے کہ کچھ دیگر افغان پولیٹیکل رہنماؤں کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے.
اچھا سید انور, امریکی وزیر خارجہ نے جنرل قمر باجوا کو فون کیا تھا, کیا اس دوران کابل حکومت کو بھی کوئی پیغام بھیجا گیا یا ملا؟
گزشتہ دو دنوں سے تو ایسی کوئی بیان افغان حکومت کی جانب سے سامنے نہیں آیا ہے کہ امریکی ہائی حکام نے کسی افغان حکام سے, افغان اہلکار سے بات چیت کی ہو. لیکن ایک ہفتے پہلے غالباً امریکی سیکیورٹی کونسل کے اہلکاروں نے افغانستان کی سیکیورٹی کونسل کے مشیر کے ساتھ بات چیت کی تھی اور افغانستان اور خطے میں سیکیورٹی مسائل پر ان کی بات چیت ہوئی تھی.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ کابل پہنچے ہیں. تفصیل کابل سے بتا رہے تھے سید انور. اسلام آباد میں متعین افغان سفیر ڈاکٹر حضرت عمر زاخی الوال کہتے ہیں کہ ان کا ملک پشتون تحفظ موومنٹ کی حمایت کرتا ہے لیکن مدد نہیں. افغان سفیر نے بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کا ملک ہر اس آواز کی حمایت کرتا ہے جو شدت پسندی کے خلاف اٹھتی ہے. حضرت عمر زاخی الوال کے مطابق شدت پسندی کے خلاف ایسی ہی آواز اگر پنجاب، سندھ یا پاکستان کے باہر سے بھی اٹھے تو وہ اس کے لیے اظہارِ یکجہتی کرتے، کیونکہ افغان عوام شدت پسندی سے تنگ آ چکے ہیں. افغان سفیر سے ہمارے ساتھی خدای نور ناصر نے بات کی اور سب سے پہلے پاکستان کی جانب سے سوشل میڈیا کے ان اکاؤنٹس کے بارے میں پوچھا جو پاکستانی فوج کے بقول افغانستان میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے پر مامور ہیں.
مگر ہمارے ساتھ اس پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے، مگر افغانستان میں میڈیا آزاد ہے، سوشل میڈیا تو بالکل آزاد ہے اور اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. وہاں تو سوشل میڈیا افغان حکومت کے خلاف بھی بات کر رہا ہے، وہاں تو طالبان کے حامی بھی سوشل میڈیا پر فعال ہیں اور ان کی جنگ کی حمایت کر رہے ہیں. یہاں پاکستان میں بھی کئی ایسے اکاؤنٹس ہیں جو افغانستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن اس میں اتنا آگے جانا، ان سے ڈرنا میرے خیال میں اچھا نہیں ہے.
پاکستانی حکام کہتے ہیں کہ پاکستان میں حال ہی میں شروع ہونے والی تنظیم پشتون تحفظ موومنٹ کے پیچھے افغانستان کا ہاتھ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ افغانستان ہی ان پشتون نوجوانوں کے ریاست پاکستان کے خلاف اکسا رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟
یہ ہم نہیں مانتے ہیں. میں نے سنا کہ وہ ٹوپی کا بھی حوالہ دے رہے تھے کہ افغانستان سے لائی گئی ہے، یہ ٹوپی پاکستان میں بنی ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میرا یہاں کسی ادارے کے ساتھ تعلق ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس آواز کے ساتھ وہاں بہت سے لوگ ہم آواز ہیں، اور اگر ایسی آواز پنجاب یا سندھ سے اٹھتی، نہ صرف پاکستان بلکہ اگر بنگلہ دیش یا نیپال سے بھی اٹھتی، تو افغان عوام اس سے اظہار یکجہتی کرتے. اظہار یکجہتی کا مطلب اور ہے، مدد الگ ہے، یکجہتی ہے مگر مدد نہیں.
پاکستان نے حال ہی میں قبائلی علاقوں کو باضابطہ طور پر پاکستان میں شامل کر لیا ہے. بعض افغان رہنماؤں کی جانب سے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. آپ کی حکومت کا سرکاری موقف کیا ہے؟
یہ ایک حساس مسئلہ ہے. ہمارے اور پاکستان کے درمیان ڈیورنڈ لائن پر ہمارا ایک تاریخی موقف ہے. اس تاریخی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، کیونکہ وہ موقف حکومت کے دائرہ اختیار سے بھی باہر ہے اور اس کا اختیار عوام کے پاس ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ عوام کے درمیان جو بات ہوئی ہے اسی پر قائم ہیں.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان لائزون آفیسرز کی کیا تفصیل ہے؟ ان کا رول کیا ہوگا؟
ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر دعوے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہیں کہ جو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں وہ یہاں یا وہاں ہیں. ان لیزان آفیسرز کا کام یہ ہوگا کہ ہمارے آفیسر یہاں پاکستانی فورسز کے ساتھ اور پاکستان کے لیزان آفیسر ہماری فورسز کے ساتھ اکٹھے متعلقہ جگہ جائیں گے اور ان کے سامنے وہاں کاروائی کریں گے. دونوں لیزان افسران یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی ان دعووں میں کوئی حقیقت تھی یا نہیں.
اسلام آباد میں متعین افغان سفیر ڈاکٹر حضرت عمر زاخی الوال ہمارے ساتھی خدای نور ناصر سے بات کر رہے تھے، اور ان کی زبان کو اردو میں ترجمے کے ساتھ صدا بند کیا ہارون رشید نے. انڈیا کی مغربی ریاست مہاراشٹر کی ایک ذیلی عدالت نے کانگریس پارٹی کے صدر راہل گاندھی کے خلاف ہتک عزت کے ایک مقدمے میں الزامات کو حتمی شکل دینے کی کارروائی شروع کر دی ہے. راہل گاندھی پر الزام ہے کہ انہوں نے مہاتما گاندھی کے قتل کے لیے ہندو نظریاتی تنظیم آر ایس ایس کو ذمہ دار ٹھہرا کر آر ایس ایس کو بدنام کیا. تفصیل کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم.
راہل گاندھی کے خلاف یہ مقدمہ آر ایس ایس کے ایک کارکن نے قائم کیا تھا. راہل گاندھی خود عدالت میں موجود تھے، اور جج نے الزامات کی نوعیت طے کرنے کے بعد جب ان سے پوچھا کہ کیا وہ اقبال جرم کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں. اس کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ نظریاتی جنگ ہے اور وہ یہ مقدمہ جیتیں گے.
پر یہ کیس تو لگاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے لگائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میری وچار دھارا کی لڑائی ہے اور میں ان کے خلاف لڑوں گا اور ہم جیتیں گے.
مقدمے کی اگلی سماعت 10 اگست کو ہوگی۔ یہ کیس سن 2014 کا ہے جب پارلیمانی انتخابات کے دوران اپنی ایک تقریر میں انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ مہاتما گاندھی کے قتل کے لیے آر ایس ایس ذمہ دار تھی۔
گاندھی جی کو مارا انہوں نے، آر ایس ایس کے لوگوں نے گاندھی جی کو گولی ماری، اور آج ان کے لوگ گاندھی جی کی بات کرتے ہیں۔
مقدمہ ختم کرانے کے لیے انہوں نے بامبے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس نے ان کی درخواست سن 2015 میں مسترد کر دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن بعد میں یہ کہتے ہوئے اپنی درخواست واپس لے لی تھی کہ وہ مقدمے کا سامنا کریں گے اور معافی نہیں مانگیں گے۔ کانگریس کے ترجمان رندیپ سنگھ سورجے والا نے اس وقت کہا تھا کہ راہل گاندھی نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے اور وہ اپنے بیان پر قائم ہیں اور مہاراشٹر کی عدالت میں مقدمے کا سامنا کریں گے۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ مقدمے کی سماعت کے دوران راہل گاندھی کو خود پیش ہونا ہوگا۔ اس سے پہلے راہل گاندھی نے عدالت میں کہا تھا کہ ان کا مقصد پوری آر ایس ایس پر الزام لگانا نہیں تھا۔ مہاتما گاندھی کو آزادی کے صرف 5 مہینے بعد 30 جنوری 1948 کو قتل کیا گیا تھا، اور ان کے قتل کے جرم میں ناتھورام گوڈسے کو پھانسی دی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ گوڈسے کا تعلق آر ایس ایس اور ہندو مہا سبھا سے تھا، اور مہاتما گاندھی کے قتل کے بعد اس وقت کے وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے آر ایس ایس پر عارضی پابندی بھی عائد کی تھی، لیکن کبھی کسی عدالت میں آر ایس ایس پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، اور تنظیم اس الزام کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ کانگریس کے مطابق یہ اصولوں کی لڑائی ہے، اور راہل گاندھی اس نظریے کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں جو سماج میں تفریق پیدا کر رہی ہے۔ لیکن جواب میں بی جے پی کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ کانگریس اور راہل گاندھی اپنے بیان بدلتے رہتے ہیں، ان کے مطابق آر ایس ایس معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے۔ اب یہ نظریاتی جنگ مہاراشٹرا کی ذیلی عدالت میں لڑی جائے گی۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں ایک حملے میں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کا ایک مقامی رہنما اور ان کا بیٹا ہلاک ہوئے ہیں۔ 2 روز کے دوران پارٹی کے رہنماؤں پر یہ دوسرا حملہ ہے۔ اس سے قبل ضلع کیچ میں انتخابات میں حصہ لینے والی پارٹی کے ایک امیدوار کے قافلے پر حملہ کیا گیا تھا، لیکن اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
پنجگور میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مقامی رہنما عابد بلوچ اور ان کے بیٹے پر حملہ خدا بادان کے علاقے میں کیا گیا۔ پنجگور پولیس کے اہلکار نے فون پر بتایا کہ اس علاقے میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے عابد بلوچ اور ان کے بیٹے باؤٹ پر حملہ کیا۔ اہلکار کے مطابق شدید زخمی ہونے کے باعث دونوں اس حملے میں ہلاک ہوئے۔ اس واقعے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس اہلکار نے اس واقعے کا محرک پرانی دشمنی قرار دیا۔ تاہم پارٹی کے مرکزی سیکرٹری طلعت آغا حسن بلوچ نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے ہتھکنڈوں سے پارٹی کو مروب نہیں کیا جا سکتا۔
عابد بلوچ اور صرف کم سن بچے کو شہید کرنے کی واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ہتھکنڈوں سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوستوں کے حوصلے کم نہیں ہو سکتے، نہ ہی ہمارے ارادوں کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔
2 روز کے دوران بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے رہنماؤں پر یہ دوسرا حملہ تھا۔ اس سے قبل پنجگور سے متصل ضلع کیچی کے علاقے سرنکین میں پارٹی کے عام انتخابات کے لیے بلوچستان اسمبلی کی نشست پر امیدوار امل بلوچ کے قافلے پر بھی حملہ کیا گیا تھا۔ امل بلوچ اس علاقے میں انتخابی مہم پر تھے، تاہم اس حملے میں کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اسی دوران کیچی کے علاقے گومازی میں آئندہ انتخابات کے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے ایک امیدوار اصغر رند کے گھر کو بھی بم حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ بم دھماکے سے گھر کی دیواروں کو نقصان پہنچا تھا، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اصغر رند اس سے قبل بھی بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوتے رہے ہیں۔ کیچ میں ان دونوں حملوں کی محرکات تاحال معلوم نہیں ہو سکے، اور نہ ہی کسی نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ تاہم گزشتہ انتخابات میں ایسے حملوں کی ذمہ داری کالعدم بلوچ عسکریت پسند تنظیمیں قبول کرتی رہی ہیں۔ ان تنظیموں میں سے زیادہ تر نے آئندہ انتخابات کو بھی سبوتاش کرنے کی دھمکی دی ہے۔ تاہم بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ میر عبد القدوس بزنجو کا کہنا ہے کہ عسکریت پسند تنظیمیں انتخابات کو سبوتاش نہیں کر سکتی۔
وہ جو مومنٹ اس نے صحیح شروع کیا، غلط شروع کیا، وہ ابھی اپنی موت مر رہا ہے۔ آئے دن آپ کے سامنے پہاڑ سے لوگ نکل رہے ہیں اور سرنڈر کر رہے ہیں، اپنے ہتھیار بھی پھینک رہے ہیں۔
خیال رہے کہ گزشتہ انتخابات بھی کالعدم عسکریت پسند تنظیموں کی کاروائیوں کی وجہ سے مکران اور بلوچستان کے بعض دیگر بلوچ آبادی والے علاقوں میں متاثر ہوئے تھے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستانی سپریم کورٹ نے ایئر مارشل ریٹائرڈ اظہر خان کیس پر عمل درآمد ہونے تک ایف آئی اے کے سربراہ کو ان کے عہدے پر برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے تمام وفاقی اور صوبائی محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ایف آئی اے کے ساتھ تعاون کریں۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان کیس پر ہونے والے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق مقدمے کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے اس عدالتی فیصلے پر ہونے والی پیش رفت کے بارے میں وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے کے سربراہ سے استفسار کیا کہ اب تک کتنے افراد کو شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کے حکام کا کہنا تھا کہ دو روز قبل 19 افراد کو پیش ہونے کا کہا گیا تھا، جن میں سے 5 افراد شامل تفتیش ہوئے ہیں جبکہ باقی ابھی پیش نہیں ہوئے۔ بینچ کے سربراہ نے اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مقدمے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایف آئی اے کے حکام نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ مرزا اسلم بیگ اور فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسلم درانی کے بیانات بھی قلم بند کیے جا چکے ہیں۔ ان دونوں سابق فوجی افسران پر الزام ہے کہ انہوں نے 90 کی دہائی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سمیت دیگر سیاست دانوں میں لاکھوں روپے تقسیم کیے تھے۔ سماعت کے دوران کمرہ عدالت میں موجود بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما میر حسن بنجو کا کہنا تھا کہ اصغر خان کیس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ تفتیش میں شامل ہونے کا مقصد کسی کو بدنام کرنا یا ہراساں کرنا نہیں ہے۔ عدالت کے استفسار پر ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے بتایا کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا بیان بھی اس ضمن میں ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ خیال رہے کہ چند روز قبل سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے سپریم کورٹ میں بھی اپنا بیان جمع کروایا ہے، جس میں انہوں نے 1990 کی انتخابی مہم کے لیے 35 لاکھ روپے لینے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ 1990 کی انتخابی مہم کے لیے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ یا ان کے کسی نمائندے سے کوئی رقم نہیں لی، اور نہ ہی انہوں نے کبھی یونس حبیب سے 35 لاکھ یا 25 لاکھ روپے وصول کیے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے بارے میں بھی ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پرویز مشرف کے پاکستان آنے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ ختم کر دی گئی ہیں، اور اب یہ سابق فوجی صدر کی بہادری پر ہے کہ وہ پاکستان آتے ہیں یا نہیں۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے ملزم پرویز مشرف کو کل عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے رکھا ہے۔ عدالت نے متعلقہ اداروں سے یہ بھی کہا ہے کہ پرویز مشرف کو ایئرپورٹ سے لے کر کمرہ عدالت تک گرفتار نہ کیا جائے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع بنو میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے 97 سالہ معمر خاتون کے نامزدگی کے کاغذات صرف 2000 روپے کم ہونے کی وجہ سے جمع نہ ہو سکے۔ معمر خاتون دونوں حلقوں سے انتخابات میں حصہ لینا چاہتی تھیں۔ اس حلقے سے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور اے یو آئی کے رہنما اکرم درانی حصہ لے رہے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
حضرت بی بی قومی اسمبلی کے حلقہ NA 35 اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ PK 89 سے آزاد حیثیت سے کاغذات نامزدگی گزشتہ روز جمع کرانے گئی، لیکن ان انتخابات کے لیے فیس میں اضافے کی وجہ سے غریب خاتون مقابلے کی دوڑ میں شامل نہ ہو سکیں۔ معمر خاتون نے زمین بیچی، کچھ قرض بھی لیا، لیکن پھر بھی مطلوبہ رقم حاصل نہ کر سکیں۔ اس مرتبہ صوبائی اسمبلی کے انتخاب کے لیے 20,000 اور قومی اسمبلی کے لیے 30,000 روپے فیس مقرر ہے، جبکہ ماضی میں یہ 2,000 روپے اور 4,000 روپے ہوا کرتی تھی۔ ان فیسوں میں اضافے سے امیر امیدواروں پر تو کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن بڑی تعداد میں وہ عام اور غریب لوگ جو انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں لیکن رقم نہ ہونے کی وجہ سے ان انتخابات میں اب حصہ لینے سے محروم رہ گئے ہیں۔ حضرت بی بی نے بی بی سی کو بتایا کہ ان سے کہا گیا ہے کہ وہ رقم پوری کر دیں تو پھر انتخابات میں حصہ لے سکتی ہیں۔
جیسے دیکھ پلے نویر پیرا چھے پیرا کے پیسے ویچے بیرو برا نا پیسے میں نا نویر تا پیرا کرے تو لٹلی ہوں یہ رضیا۔
حضرت بی بی کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس 2,000 روپے کم تھے، وہ گئی تھی کل لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے واپس آ گئیں، اور پھر ان سے کہا گیا کہ وہ رقم کا بندوبست کر لے تو پھر ان کے کاغذات منظور ہو سکتے ہیں۔ حضرت بی بی نے بتایا کہ اب 2,000 روپے کا بندوبست کر دیا ہے، اب کل جا کر بقیہ رقم جمع کرا دوں گی تو وہ پھر انتخابات میں حصہ لے سکیں گی۔ اس بارے میں الیکشن کمیشن کے مقامی اہلکاروں نے بتایا کہ آج فہرست میں حضرت بی بی کا نام نہیں ہے، اس لیے وہ اب انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ کاغذات جمع ہونے تک ان کی مکمل فیس جمع نہیں ہو سکی، اب فہرستیں ایک مرتبہ آویزاں ہو جائیں تو اس کے بعد کاغذات جمع نہیں ہو سکتے۔ اس حلقے سے دیگر امیدواروں میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے رہنما اکرم درانی شامل ہیں۔ معمر خاتون حضرت بی بی کا کہنا ہے کہ وہ اس علاقے کی خدمت کرنا چاہتی ہیں، اپنے علاقے کے بنیادی مسائل حل کرنا چاہتی ہیں جن میں سڑکوں کی مرمت اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی ان کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ حضرت بی بی کی عمر 97 برس ہے لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ انہوں نے مقامی صحافیوں کو بتایا کہ وہ اس سے پہلے بھی انتخابات میں حصہ لے چکی ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اولیاء اکرام کی درگاہوں پر صوفیانہ کلام اور صوفیانہ موسیقی کا بھی ایک کلیدی کردار ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھی ریاض سویل ایک ایسی ہی درگاہ کی موسیقی سے آپ کو متعارف کرا رہے ہیں۔
گزشتہ 300 سالوں سے راگ کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری ہے، اس کے سروں میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی ساز و انداز میں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے 5 تاروں پر مشتمل یہ ساز ایجاد کیا تھا جسے دمبورو کہا جاتا ہے۔ ان کی زندگی میں اس محفل سما کا آغاز ہوا جو اس وقت تک بغیر کسی وقفے سے جاری ہے۔ ان گائکوں کا کہنا ہے کہ گائکی کا یہ انداز برے صغیر کی گائکی میں بالکل منفرد ہے۔
اس میں کتنی پیچیدگیاں ہیں، اس میں آلوئی بھی ہے، اس میں امروئی بھی ہے، اس میں کلاسیکل بھی ہے، اس میں دلمپت بھی ہے، سارے کچھ کلاسیکل کا راگ جو ہے وہ سمایا ہوا ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی میں۔ پر شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام پوری دنیا میں جتنی بھی میوزک ہے ان سب سے الگ تھلگ ہے۔ تو شاہ عبداللطیف بھٹائی کا جو کلام ہے نا، اس کے سیکھنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو فنا کرنا پڑتا ہے، اپنی خودی کو ختم کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشوں کو ختم کرنا پڑتا ہے۔
شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام 30 سروں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے رومانوی داستانوں کو خواتین کے کردار کے ذریعے بیان کیا۔ سونی، سسی، ماروی سمیت ان 7 خواتین کو شاہ کی سرمیاں کہا جاتا ہے۔ یہ شاعری عشق کی انتہا، وصل کے درد اور جدوجہد پر مبنی ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے صحن میں روزانہ شام کو محفل سما ہوتی ہے۔ یہ راگ برسوں سے شاہ لطیف کے فقیر گھرانے گاتے ہیں اور ہر شب ایک گھرانے کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری عام انسانوں کے روز کے عیام اور ان کی مشکلات کے بارے میں ہے۔ انہوں نے پہاڑوں، بیابانوں اور ساحلی علاقوں میں ماہی گیروں، جوگیوں اور سنیاسیوں سے ملاقاتیں کیں۔ ان کے مزار پر زیادہ تر یہی لوگ آتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عام لوگوں کی یہ شاعری آج بھی رائج ہے۔
مسنگ پرسن کا معاملہ ہو یا کس شادی بیاہ کا معاملہ ہو، شاہ لطیف کی شاعری آپ کو گائیڈ کرے گی۔ مناسبت سے آپ کو جب پڑھنے والے جو ہے، کئی لوگ ہمیں سندھ میں پتہ ہے کہ شاہ لطیف کی شاعری مشکلات میں آتے ہیں تو شاہ جو رسالوں کھولتے ہیں وہاں سے راستے نکالتے ہیں اس کے اشعار سے۔ تو یہ اس لیے اس کی دائمیت جو ہے وہ بڑی ہے۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں محبت کا پیغام، جدوجہد کا پیغام، مساوات کا پیغام، عالم انسانیت سے یکجہتی کا پیغام، بہت سارے پیغامات صوفیوں کے پیغام میں موجود ہیں۔
شاہ عبداللطیف کے مزار سمیت برے صغیر میں کئی صوفی بزرگوں کی درگاہوں پر محفل سما ہوتا ہے جہاں راگ اور ساز کی پرورش ہوتی ہے اور لوگوں کو امن، برداشت، بھائی چارے اور انسان دوستی کا پیغام ملتا ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، بٹشا۔
اولیاء اکرام کی درگاہیں اور وہاں پر صوفیانہ کلام اور صوفیانہ موسیقی اور اس پر لوگوں کا جھوم جھوم جانا، ریاض سہیل کی تھی یہ رپورٹ۔ اور اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر نصرت جہاں، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے فیونا فیئر مینر۔ میں اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
امریکی صدر کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے صدر نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کو تحفظ کی ضمانتوں کے عوض غیر مسلح کریں گے۔ ویڈیو گیمز کی صنعت کے سب سے بڑے سالانہ فیسٹیول کا آغاز چند ہی گھنٹوں بعد کیلیفورنیا میں ہونے والا ہے۔ مائیکروسافٹ اور سونی جیسے بڑے ادارے E3 نامی اس فیسٹیول میں اپنے گیمز کے سیکول کا اعلان کرتے ہیں جو ایکس باکس اور پلے اسٹیشنز پر دستیاب ہوتے ہیں۔ فٹ بال کلب ریئل میڈرڈ نے اعلان کیا ہے کہ ہولین لوپتیغی زین العابدین زیڈان کی جگہ ان کے نئے کوچ ہوں گے۔ لوپتیغی اپنی ذمہ داریاں فٹ بال کے ورلڈ کپ کے بعد سنبھالیں گے۔ سینکڑوں سیکیورٹی گارڈز جنوبی افریقہ بھر میں احتجاجی مارچ کر رہے ہیں۔ یہ احتجاج کئی شہروں میں نقد رقوم لے جانے والی گاڑیوں پر حملوں کی تازہ لہر کے بعد کیے جا رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔